الأمجد
حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صلوات سلام يا عالم ہمیشہ باقی رہ جانے والی اپنی کتاب میں جس انتہائی اہم تجارت اور بہت بڑے کاروبار کی طرف ہمارے ذہنوں کو موڑا ہے اس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے, اور وہ ہے اللہ پر ایمان لانا, اس کے رسول کا اقرار کرنا, اس کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد و کوشش کرنا, اور یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو. اس کے مقابلے میں تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کی اینچی نہریں جاری ہوں گی, اور تمہیں ہمیشہ باقی رہنے والی جنتوں میں پاک و پاکیزہ مکانات فراہم ہوں گے, اور یہ سودا انتہائی نفع بخش سودا ہے. ذالک الفوز العظیم, اور یہی فوز عظیم. قرآن کریم نے تجارت کے آئٹم کو ایمان اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر, جہاد مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے, یہ ہے تجارت کے آئٹم. اور اس کے مقابلے میں جو قیمت ملنے والی ہے وہ ہے مغفرت اور جنت. اللہ کے اوپر ایمان اور رسول اللہ کے اوپر ایمان, ایمان کہتے ہیں اس یقین کو جو دل کی گہرائیوں سے اترتا ہے. جیسا کہ میں نے مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح بھی کیا کہ جو چیز انسان کے یقین میں آ جاتی ہے اس کے اوپر انسان عمل بھی کرتا ہے. انسان کبھی اپنے یقین کے خلاف نہیں جاتا. میں اپنے بچوں کی توجہ حاصل کرتے ہوئے, اس لیے کہ بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں, علم اور یقین کے فرق کو واضح کر دوں کہ ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے یقین. ممکن ہے کسی چیز کا انسان کو علم ہو اور وہ علم کی مخالفت کرے. جو کچھ اسے معلوم ہے, جو کچھ وہ جانتا ہے, اس جاننے کے اوپر عمل نہ کرے. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو کسی بات کا یقین ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرے. تو یقین اور علم میں فرق ہے. کون نہیں جانتا کہ سگریٹ نقصان دہ ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا ہے, معلوم ہو گیا. کسی کو پی کے کھانستے ہوئے دیکھا ہے, علم ہو گیا, معلوم ہو گیا, پتہ چل گیا. کتنے ڈاکٹر ہیں جن کو ہم نے خود پیتے ہوئے دیکھا ہے, جب وہ بتا رہا ہے تو اسے پہلے معلوم ہے, بعد میں ہم کو بتا رہا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہو. یہ اور بات ہے کہ علم اسی وقت تک علم رہتا ہے جب تک اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور اگر عمل نہیں کیا جاتا ہے تو وہ فن بنتا ہے, علم نہیں بنتا. یعنی فن اور ہے, علم اور ہے. علم کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے. اگر عمل علم کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہے تو علم باقی رہتا ہے, اور اگر علم کی آواز کے اوپر عمل نہیں آتا ہے فرتحل, وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے یقین, یقین کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اگر تبدیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین تھا ہی نہیں, وہ علم تھا. تو بدل جانے والے کو تو علم کہتے ہیں, لیکن بدل جانے والے کو یقین نہیں کہتے. کتنے افراد ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, بغیر ان کے چین نہیں ملتا, دن بھر ساتھ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں تو چین نہ ملے. لیکن جہاں جسم اور جان میں جدائی ہو گئی, یعنی انسان کا انتقال ہو گیا, اب اسی کی میت کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں رہ جائیے, رات میں آپ کو یہیں رہنا ہے. علم کہتا ہے کہ مرنے والا ہاتھ نہیں چلا سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن اس کے باوجود ہم ڈرتے ہیں. زندگی میں نہیں ڈرتے تھے جب وہ کچھ کر سکتا تھا, لیکن مرنے کے بعد جب وہ مجبور ہو گیا, فاتحے کا محتاج ہو گیا, ہمارے اشارے ثواب کا محتاج ہو گیا, ہم اسے نہلائیں, ہم اسے دھلائیں, ہم اسے کفن پہنائیں, ہم اسے دفن کریں, یعنی ٹوٹلی ہمارے اوپر منحصر ہو گیا, ڈپینڈ ہو گیا, تو ہم اسے ڈرنے لگے. تو علم ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یقین نہیں ہے. کس کو یقین ہے؟ جس کو یقین ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. آپ چلے جائیے, کچھ افراد قبرستان ہی میں رہتے ہیں, ان کا دن رات انہی مردوں سے سروکار ہے. تھوڑی سی شام ہو جاتی ہے تو ہم قبرستان کھول دیتے ہیں. میں بمبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بمبئی کا قبرستان قبرستان نہیں ہے, وہ پارک سمجھ لیجئے. جہاں جہاں آپ کا وطن ہو, دیہات ہو, جہاں واقعی قبرستان دیکھ کے موت یاد آتی ہو یا خدا یاد آتا ہو, وہاں کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ شام ہو رہی ہے, ویسے ہی اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو دوسری والی تلقین پڑھی جاتی ہے, بڑی مصیبت سے رات میں پڑھی جاتی ہے. کوئی لالٹین دکھانے کے لیے تیار نہیں, کوئی روشنی دکھانے کے لیے تیار نہیں, سب لوگ چلے جاتے ہیں. پڑھنے والا بھی ڈر رہا ہے, جو لائٹ کا انتظام کر رہا ہے وہ بھی ڈر رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو معلوم ہے کہ مردہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, سب کو پتا ہے کہ مردہ اٹھ کے کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. عزیزان گرامی, موت کا ایک نام یقین بھی ہے. حتی اتاک الیقین. آپ نے زیارت میں یہ لفظ پڑھا ہوگا, یہاں تک کہ موت آ جائے تو پتہ یہ چلا کہ علم ہونا الگ ہے یقین ہونا الگ ہے. علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو, لیکن یقین اپنے کو منوا لیتا ہے, اپنے وجود کو تسلیم کرا لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا کا علم ہوتا ہے انسان کو, لیکن موت کا یقین ہوتا ہے انسان کو. لہذا خدا سے ڈرے یا نہ ڈرے, موت سے ضرور ڈرتا ہے, اس لیے کہ یہ خود یقین ہے اور اس کا آنا بھی یقینی ہے. موت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ ہم مذہب کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں, موت تو ضرور مانتے ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلوات پر محمد واسطے اپنی ایک نصیحت میں ارشاد فرمایا کہ کفا بالموت واعظا. میں اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے ذہن کو آمادہ کر دوں, میں منبر پہ بیٹھا ہوں, اگر کوئی بات اونچی کہوں بڑی کہوں تو لوگوں میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہے, ہر آدمی کو اپنے سلیقے سے اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے, کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. لہذا گفتگو ہوگی, نصیحت ہوگی, واعظ ہوگا, اس کے اوپر اگر کچھ لوگ خوش ہوں گے تو کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے, کسی کو عبرت حاصل ہوگی تو کوئی یہ سوچے گا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ تمام طرح کی ذہنیتیں پائی جاتی ہیں. واعظ میں بولا جاتا ہے, الفاظ استعمال ہوتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, مثال ہوتی ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بولا جائے سامنے والے کی سمجھ میں وہی آ جائے. مثبت بولا جاتا ہے, منفی آتا ہے, پازیٹیو بولا جاتا ہے, نگیٹو آتا ہے, ممکن ہے. کوئی کسی لہجے میں بولتا ہے, کسی انداز میں بولتا ہے, سمجھنے والے کو اپنا اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے جیسے سمجھے. تو بولنے والی نصیحت جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا کام کر جائے. امام صادق فرماتے ہیں, نام آیا سلوات پر محمد والے, کہ تم مبلغ بنو, تم تبلیغ کرو, لیکن بغیر السنتکم, زبان کے بغیر, زبان کے بغیر مبلغ بنو. ہمارے ہاں تبلیغ کا تصور ہی زبان سے ہے, آیتیں پڑھی جائیں گی زبان سے, روایتیں پڑھی جائیں گی زبان سے, مثال بیان کی جائے گی زبان سے, سارا کاروبار زبان کا ہے. امام نے کہا تبلیغ کا انداز زبان نہیں ہے. بغیر السنتکم, زبان سے نہیں بلکہ زبان کے علاوہ تم تبلیغ کرو, یعنی اپنے آپ کو عمل کے سانچے میں ایسا ڈھال لو کہ پھر کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تمہارا عمل مبلغ ہو, تمہارا ہاتھ مبلغ ہو, تمہارا پیر مبلغ ہو, تمہارا اٹھنا مبلغ ہو, تمہارا بیٹھنا مبلغ ہو, تمہاری فکر مبلغ ہو. اس لیے کہ زبان ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا, زبان ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا. تو جو لوگ زبان سے تبلیغ کرتے ہیں, جہاں زبان استعمال ہوتی ہے تبلیغ میں, وہاں کسی کو برا لگتا ہے, کسی کو بھلا لگتا ہے, کسی کو اچھا لگتا ہے, کسی کو ناگوار گزرتا ہے. لیکن جہاں زبان موعظہ نہیں کرتی, بلکہ انسان پورا بذات خود موعظہ بن جاتا ہے, نصیحت بن جاتا ہے. جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی آپ سے کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ بہترین واعظ و نصیحت کے لیے مردہ کافی ہے. مردہ کیسے واعظ و نصیحت کرے گا؟ مردہ کس طریقے سے گفتگو کرے گا؟ مردہ تو زبان بھی نہیں چلا سکتا، مردہ تو اشارہ بھی نہیں کر سکتا، کہا سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وجود عبرت ہے کہ یہ گیا، اب ہماری باری ہے۔ جاتے جاتے کچھ کہہ رہا ہے، جاتے جاتے کچھ سمجھا رہا ہے، اور یہ جو کچھ سمجھا رہا ہے لوگ وہی سمجھ رہے ہیں جو یہ سمجھانا چاہتا ہے، اور کبھی بھی اس کے سمجھانے کو کسی نے برا بھی نہیں مانا۔ جہاں ہم نے میت کو دیکھا وہاں ہمیں موت کا یقین ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی فکر ہو جاتی ہے کہ ہم جو اس دنیا میں چند روزہ زندگی گزار رہے ہیں ہمارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم کونو دعا الناس بغیر سنتکم، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کی تبلیغ کرو، لیکن زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے سے۔ خود اپنے آپ کو عمل کے ساتھ میں اتنا ڈھال لو کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ تمہیں دیکھتے جائیں اور تمہاری زندگی سے عبرت حاصل کرتے جائیں۔ امام فرماتے ہیں بہترین واعظ موت ہے، جس کو ہم صبح شام دیکھا کرتے ہیں، جوان کو بھی مرتے دیکھا، بوڑھے کو بھی مرتے دیکھا، عورت کو بھی مرتے دیکھا، مرد کو بھی مرتے دیکھا، چھوٹے سے بچے کو بھی مرتے دیکھا ہے، اور سندراز بوڑھے کو بھی مرتے دیکھا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ موت کے لیے کوئی عمر اگر معین ہے تو خدا کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے جانے کے لیے۔ تو پتا یہ چلا کہ تبلیغ انتہائی اہم کام ہے، لیکن زبان سے نہیں۔ اگر زبان استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کمزور۔ زبان وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں عمل کا اثر نہیں ہوتا، وہاں حجت تمام کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک چیز یہ قرار دی گئی کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مومن کا جیسے اللہ سے رشتہ ہوتا ہے، ویسے ہی مومن کا مومن سے رشتہ ہوتا ہے۔ ایک حق وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے، ایک حق وہ ہے جو مومن اور مومن کے درمیان ہوتا ہے۔ امام نے جو فرمایا ہے کہ تم مبلغ بنو لیکن زبان سے نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے مبلغ ہیں جو صرف زبان ہی سے ہیں، اگر انہوں نے ریٹائر ہونے سے پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی تو جو ریٹائر ہونے کے بعد پڑھ رہا ہے اس کے اوپر طنز کرتے ہیں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کا دین تو ریٹائرمنٹ کے بعد والا ہے، گویا یہ سابق الاسلام ہے، سابق الایمان ہے، اور ریٹائرمنٹ والا جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان اور اسلام لایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں طنز کرنے کا حق کس نے دیا؟ اگر ہم کوئی کار خیر کرتے ہیں تو ہم سماج کو مورد ملامت کیوں قرار دیتے ہیں؟ اور یہ بھی ہمارا انداز ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اسی کا اعتراض دوسروں کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی موضوع ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ایک رشتہ خدا کا مومن سے ہے اور ایک رشتہ مومن کا مومن سے ہے۔ ایک مومن اپنے کو دوسرے مومن سے علیحدہ نہیں کر سکتا کہ بھائی ہم ساتھ میں رہتے ہیں، اگر زبان کھولیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ناگوار گزر جائے، لہذا بہتر یہ ہے کہ بات ہی مت کرو، عافیت یہ ہے کہ کسی سے کچھ کہو ہی نہیں۔ اس میں عافیت تو ہو جائے گی لیکن خیریت نہیں ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف بھی واجب ہے اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ اگر سماج میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ٹوکنا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی کار خیر سر کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر آمادہ کرنا بھی واجب ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جب بندے اور خدا کا معاملہ آتا ہے تو میں یہ ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا اور بندے کا وہ جو معاملہ ہے وہ جانے، اس لیے کہ اس کا معاملہ طے کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کون سی بندے کی ادا خدا کو کب پسند آ جائے اور کون کون سے وہ گناہ معاف کر دے، ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے، یا ہم کون ہوتے ہیں اس کو معین کرنے والے کہ خدا یہ گناہ معافی نہیں کر سکتا؟ نہیں، بندہ اور خدا کا جو معاملہ ہے وہ خدا جانے اور بندہ جانے، لیکن کم سے کم اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ مومن اور مومن کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے،
توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, آئینہ ہر گھر میں ہوتا ہے. جب آدمی گھر سے نکلنے لگتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے, اس کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آئینے میں کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں, تاکہ ایک مومن وہی صفت اپنے اندر پیدا کرے کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن جائے. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ آئینے کے سامنے جائیے, اگر چہرے کے اوپر داغ لگا ہوا ہے تو آئینہ کبھی بھی منافقت نہیں کرے گا کہ نہیں ان کے گھر میں رہتے ہیں. لہذا اگر چہرے کا داغ ہم بتا دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں, آپ ناراض ہو یا خوش ہو, لیکن یہ بھی بات ہے کہ جتنا بڑا داغ ہے اتنا ہی بتاتا ہے, کبھی بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتا. ایسا نہیں کیا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور دھبا چھوٹا سا تھا اس میں دکھا دیا بڑا سا. نہیں, جتنا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے. آئینے کی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ آئینہ اسی کو بتاتا ہے جس کا عیب ہوتا ہے. کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے عیب کو محلے والوں سے بتایا ہو کہ ان کے چہرے کے اوپر داغ ہے. اور جب یہ آئینہ انسان کے سامنے اس کی پوری تصویر پیش کرتا ہے تو چونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہی کہتا ہے, جتنا ہوتا ہے اتنا ہی کہتا ہے, اسی سے کہتا ہے کسی اور سے نہیں کہتا. لہذا آئینہ دیکھنے والے کو آئینے کے اوپر غصہ نہیں آتا. ہزار مرتبہ آئینہ بتائے کہ تمہارا چہرہ عیبدار ہے, اتنا ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے عیب کو دور کرتا ہے. یہ خصوصیت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اس آئینہ دیکھنے والے کو یہ پتا چل گیا کہ یہ آئینہ مذاق نہیں اڑا رہا ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. عزیزان گرامی, ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے آئینے جیسی ہے. یعنی اگر ایک مومن میں عیب پایا جاتا ہے تو وہ دوسرا مومن اس عیب کو اسی سے بیان کرتا ہے, محلے میں جا کے غیبت نہیں کرتا ہے, اس کے اوپر طنز و طعن نہیں کرتا ہے. جتنا عیب ہوتا ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے, خود اسی سے بیان کرتا ہے, ہمدردی کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور اس فکر کی تصدیق کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہترین ہدیہ یہ ہے, توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی, میرے لیے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ میرا عیب مجھ سے بیان کیا جائے, میرا عیب مجھ سے بیان کیا جائے, یہ میرے لیے بہترین ہدیہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عیب کو عیبدار سے بتایا جاتا ہے تو اصلاح کا امکان پایا جاتا ہے. جس کے اندر عیب پایا جاتا ہے وہ اپنے عیب کی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر عیب کو دوسروں سے بیان کیا جائے تو خود عیبدار کو پتا نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کون سے عیب پائے جاتے ہیں, دوسروں کو پتا چل جاتا ہے. تو دوسروں کو معلوم ہونا یہ عیب کی تشہیر ہے, اور خود کو بتا دینا یہ اخلاص اور ہمدردی کی علامت ہے. امام فرماتے ہیں میرے لیے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ میرا عیب مجھ سے بیان کیا جائے. اگر کوئی کسی کا عیب اسی سے بیان کرے گا, اس کا مطلب اس کا ہمدرد ہے, اس کو عیب کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن اگر غیر سے بیان کیا جائے تو یہی سب سے سستا گناہ ہے جو ہم دن بھر کیا کرتے ہیں. ہم نے تھوڑا سا ہمت اور شجاعت نہیں ہوتی, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ کا ایک گناہ ہم دن بھر اپنے سر لیا کرتے ہیں. فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ نقص ہے. خاص کر یہ مزاج مردوں سے زیادہ صنف نسواں میں پایا جاتا ہے. کوئی محفل, کوئی بر غیبت سے خالی نہیں ہے, اور غیبت بہت ہی برا گناہ ہے, بہت ہی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بے لذت جس کو کہا جا سکتا ہے, بلکہ اس سے بالا تر روز قیامت جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو لوگ دیکھ کر کے کہیں گے یہ ہمارا نامہ عمل نہیں, یہ بدل گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گناہ ایسے لکھے ہوئے ہیں جو ہم نے زندگی میں کیے کیا بلکہ سوچے نہیں. خدا آواز دے گا, بدلہ نہیں ہے, ہے تمہارا, لیکن گناہ کسی نے کیا تھا لکھا گیا تمہارے نام عمل میں. کہا وہ کیوں؟ کہا تم نے فلاں کی برائی کی تھی تو اس کے گناہ تمہارے نام عمل میں اور تمہارا ثواب اس کے نام عمل میں. یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو میری غیبت کرتا ہے, جو میری برائی کرتا ہے, وہ میرا مزدور ہے, مجھے چاہیے کہ میں اسے مزدوری دوں, اس کے گھر کا خرچ اٹھاؤں, اس لیے کہ وہ میری جنت کا اہتمام کر رہا ہے. جب وہ میرے لیے کام کر رہا ہے تو تنخواہ دینا میرا کام ہے. وہ میری برائی کرتا رہے گا, میرے جو اعمال الگ والے ہیں, غیر استحبابی عمل ہیں, وہ اس کے نام عمل میں جاتے رہیں گے اور اس کا ثواب میرے نام عمل میں آتا رہے گا, لہذا اس نے میرا کام کیا. تو غیبت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی تیر مارا ہے, ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. نہیں, ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق یہ پہنچتا ہے کہ وہ اس کی حتک اور حرمت کو باقی رکھے, اس لیے کہ مومن کی مثال کعبے جیسی ہے. مومن کعبے جیسا احترام رکھتا ہے, اس کی حتک اور حرمت ضائع نہ ہونا چاہیے. اسی لیے ہر منزل پر مومنوں کے درمیان میں جو اخلاقیات پائے جاتے ہیں ان کی نصیحت کی گئی ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے, ہر منزل پر ہماری ہدایت کی ہے. لہذا ایمان جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے تجارت کی, کہ جس کا سب سے پہلا صلہ ہے یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ایمان, یقین, باور, یہ تمام چیزیں جب انسان کے دل میں جگہ کر لیتی ہیں تو اس کے عمل سے یہ تمام چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. اس کا ایمان, اس کا عقیدہ, یہ سب ہمارے سامنے آنے لگتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ ڈالیے, ایمان کا مجسمہ, ایمان کا نمونہ. واقعات بہت ہیں, اگر ایمان کی مثالیں دیکھنا ہے تو معصومین کی زندگی الگ, خود وہ افراد کے جو معصومین سے وابستہ ہو گئے ہیں ان کا ایمان اس منزل کے اوپر پہنچ گیا ہے جہاں ذہن بشری کام نہیں کرتا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں کل ایمان کہا گیا ہے, جن کے گھر میں ایمان پل رہا ہے, انہوں نے اپنی تربیت کے زیر سایہ, معصوم تو معصوم ہیں, غیر معصوم کو بھی اپنی تربیت سے تالی دل میں معصوم قرار دیا. کیا مطلب؟ یعنی معصوم جیسا بنا دیا. امام حسن معصوم, امام حسین معصوم. ممکن ہے کوئی کہے کہ ان کا کردار چونکہ عصمت کے خسار میں پایا جاتا ہے, لہذا اگر یہاں کمال ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ معصومین ہیں, امام ہیں, رہبر ہیں, رہنما ہیں. نہیں, اس گھرانے کی جتنی فردیں ہیں چاہے وہ غیر معصوم کیوں نہ ہوں, کردار کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ شک ہوتا ہے کہ معصوم ہیں یا غیر معصوم. ایک طرف علی کا کردار, علی نے اپنے کردار کو منوانے کے بعد پوری انسانیت کو اپنی نقل حوالے کی. امام حسن اور امام حسین آنے والے زمانے نے اپنی کوتاہ بینی کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر دیا دونوں کے مزاج کو, کا ایک صلح پسند ہے, ایک جنگ پسند ہے. ایک کے مزاج میں جنگ جوئیت پائی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ امن و امان کا خواہش مند دکھائی دیتا ہے. لیکن عزیزان گرامی, جب ہم دونوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر امام حسن کی زندگی میں صلح پائی جاتی ہے تو اس صلح سے امام حسین ناراض نہیں دکھائی دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں بھائیوں میں چند مہینوں کا فرق ہے. اگر ایک بھائی سلو کر رہا ہے اور دوسرا بھائی اس سلو سے راضی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے. لیکن امام وقت جب سلو کرتا ہے تو امام حسین خاموشی سے اس سلو کو قبول کرتے ہیں, وہ آواز دے رہے ہیں کہ اگر حالات سلو کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم سلو کرتے ہیں, اور اگر حالات جنگ کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم جنگ میں پیچھے نہیں رہتے. اور سلو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. صفین کا میدان گواہ ہے حسن کی شجاعت دیکھنے کے لیے. محمد ابن حنفیہ کو مولا کائنات نے حملہ کرنے کے لیے بھیجا, تیر برس رہے تھے, محمد حنفیہ پیچھے ہٹ آئے. ایک مرتبہ علی نے کہا آگے بڑھو, کہا مولا تیر برس رہے ہیں. امام نے ان کے ہاتھ سے پرچم لیا, امام حسن کے حوالے کیا, برستے تیروں میں حسن نے آگے بڑھ کے حملہ کیا اور حملہ کر کے واضح کر دیا کہ ہم میں شجاعت اور دلیری پائی جاتی ہے, ہم سلو مصلحت اسلام کے لیے کرتے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کرتے. کبھی وقت ملا تو میں صلح حسن کے تمام عوامل اور علل کو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حسن نے کس ماحول میں سلو کی ہے اور سلو کے شرائط کیا کیا تھی. یہ پورا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر کام ہونا چاہیے کہ حسن نے کن شرطوں کے اوپر سلو کی ہے اور اس وقت کا ماحول کیا تھا. اگر سلو نہ کرتے تو آج حسین کے یہ عزادار باقی نہ رہتے. تو حسن نے آگے بڑھ کے حملہ کیا. محمد حنفیہ کے کان میں کسی نے کہا تھا کہ علی صرف تمہیں کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں, حسن اور حسین کو حملے کے لیے کیوں نہیں کہتے. جب یہ بات علی کو معلوم ہوئی تو علی نے آواز دی, تم میرے بیٹے ہو, یہ رسول کے بیٹے ہیں, اور تمہاری اور حسن حسین کی مثال آنکھ اور ہاتھ جیسی ہے, تمہاری مثال ہاتھ جیسی ہے, حسن حسین کی مثال آنکھ جیسی ہے. جب آنکھ پر کوئی آفت آتی ہے تو ہاتھ ہی آگے بڑھ کے اسے بچاتا ہے. لہذا علی آگے بڑھا نہیں رہے تھے حسن اور حسین کو, حسن اور حسین کی حفاظت کر رہے تھے آنے والے زمانے کے لیے. حسن نے ہر منزل کے اوپر دلیری کا اور اپنی بہادری کا سکہ بٹھایا. جس زمانے میں علی کو سب کو شکم کیا جا رہا تھا, گالیاں دی جا رہی تھیں, علی کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی تھی, اس زمانے میں دربار حکومت میں امام حسن نے جو خطبہ دیا ہے وہ یادگار. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہر طرح ٹارچر کیا گیا ہے, چاہے وہ سب و شتم اور گالیوں کے ذریعے سے, لعنتوں کے ذریعے سے ہو, اور چاہے مال و دولت کو سامنے رکھ کر کے ان کے مزاج کو پرکھنے کے لیے جو اہل حکومت نے طریقہ کار اپنایا تھا, یعنی کبھی ان کو خریدنے کی اور کبھی ان کو دھمکانے کی جو کوشش کی گئی ہے ہر منزل کے اوپر, ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یا ان کے گھر کے افراد نے اپنی پامردی کا ثبوت دیا. علی کو گالیاں پھونکتی رہی, امام حسن دفاع کرتے رہے. مدینے میں حاکم شام آیا, اس نے سب کو بلایا, اپنی دولت تقسیم کر رہا ہے, امام حسن نہیں گئے, بار بار بلاوا آ رہا, بار بار بلایا جا رہا. آخر میں جب مجبور کیا گیا تو امام حسن گئے ہیں دربار میں. بیت المال کا مال ذاتی اخراجات کے اوپر لگ رہا ہے, ذاتی بخشش کی حوالے ہو رہا ہے, نظر ہو رہا ہے. کہا اچھا تم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جب مال ختم ہو جائے اور میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہ بچے تب میں جاؤں, تاکہ مجھے شرمندگی کا احساس ہو کہ میں تمہاری خدمت میں کچھ نہیں دے سکا. تو صحیح کہ اب تک جتنا امت کو بانٹا ہے اتنا اکیلے تمہیں دوں گا. وہی سمجھ رہا ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں دولت کا ڈھیر لگا دیں گے تو ان کی فکر تبدیل ہو جائے گی, ان کا ذہن بدل جائے گا. کہ تم اس لیے دیر میں آئے ہو کہ میری دولت سفایا ہو جائے اور میں تمہیں کچھ نہ دے کر کے شرمندہ ہو جاؤں. لیکن یاد رکھو میں ساری امت کو جتنا دیتا ہوں اتنا تمہیں اکیلے دوں گا. خزانہ لایا جاتا رہا, ڈھیر لگایا جاتا رہا, ڈھیر لگ رہا ہے, اتنا بڑا ڈھیر لگا دولت کا کہ حاکم کے اور امام حسن کے درمیان میں فاصلہ واقع ہو گیا, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. اور جب ڈھیر لگ چکا, دولت آ گئی, تو ایک مرتبہ حاکم اٹھ کے کہتا ہے, فرزند پیغمبر یہ آپ کا حصہ ہے, یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. امام قبول کر لیتے, بڑی آسانی سے قبول کر لیا امام نے. تاریخ کی نگاہیں متوجہ ہیں, اہل بیت کے ظاہر ترین افراد میں سے امام حسن کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اتنی بڑی دولت قبول کر لی, کیوں قبول کر لی؟ لوگوں کی نگاہیں تنقیدی نگاہیں ہیں. ایک مرتبہ امام اٹھے اور جانے کے لیے جب قدم بڑھایا, تو خود حاکم شام کے غلام نے آگے بڑھ کے مولا کی جوتیاں سیدھی کر دی. اب جو جوتیاں سیدھی کی, تو امام نے فرمایا کہ تم نے ہماری خدمت کی ہے اور ہم کسی کا احسان اپنی گردن پر رہنے نہیں دیتے, لہذا جو تم نے کام کیا ہے اس کام کا اجر یہ ہے کہ یہ ڈھیر تمہارا. ساری دنیا حیران کہ اتنی بڑی دولت صرف ایک چھوٹی سی خدمت کے عوض میں امام نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا. ساری دنیا حیران تھی, لیکن عزیزان گرامی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ہمیں سکون مل گیا کہ آل محمد کے دل میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اگر دشمن کا بھی غلام خدمت کر دے تو اسے محروم نہیں کرتے. عزیزو, جب دشمنوں کے غلاموں کو اہل بیت محروم نہیں کرتے, ہم تو ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, صبح و شام ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, ان کے لیے جیتے ہیں, ان کے لیے مرتے ہیں. صلوات پر محمد. مولا, ہمیں دولت نہیں چاہیے, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی رضا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے تو اس سے بڑی دولت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانہ ہے. میں بہت ہی مختصر طریقے سے اس واقعے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت کتنی قیمتی ہے, یہ ایمان کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے. امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے اپنی بھوک کا, اپنے فاقے کا شکوا کرتا ہے, مولا تین دن کا فاقہ ہو چکا ہے, میں بہت غریب ہوں, کچھ مدد کیجیے. امام فرماتے, تم غریب ہو, جھوٹ بولتے ہو. کہا مولا, اگر غریب نہ ہوتے تو آج تک آپ کے پاس نہیں آئے تھے, پھر بھی نہ آتے. آپ سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب برداشت نہیں ہوتا ہے. کہا, سب کچھ صحیح ہے لیکن تم غریب نہیں ہو, تمہارے پاس خزانہ ہے. کہا مولا, جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے وہ بھوکا نہیں رہتا. کہا, ہے خزانہ تمہارے پاس. وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں, میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور امام فرما رہے کہ نہیں, تمہارے پاس خزانہ ہے. کہا مولا, وہ خزانہ کہاں ہے؟ کہا, خزانے کا پتہ میں بتا دیتا ہوں, قیمت تم بتا دو, وہ خزانہ ہمارے حوالے کر دو, جو چاہو گے وہ قیمت میں تمہیں دے دوں گا. یہ بھی تعجب میں پڑ گیا کہ امام معاملہ کر رہے ہیں, میرے پاس خزانہ نہیں ہے, آبائی دولت نہیں ہے, کھیت نہیں ہے, مکان نہیں ہے, کس چیز کا معاملہ کر رہے ہیں؟ امام اصرار کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس خزانہ موجود, وہ انکار کر رہا ہے, مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. آخر وہ فرماتے ہیں کہ خزانے کا پتہ میں بتا دیتا ہوں, قیمت تم معین کر لو. کہا مولا, بتائیے وہ خزانہ کہاں ہے؟ کہا, یہ بتاؤ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ کہا مولا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کہا, وہ خزانہ جو تمہارے دل میں ہماری محبت کی شکل میں ہے اس کو نکال دو, جو قیمت چاہو دے دیں گے. کہا مولا, سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہا, جب تمہارے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی قیمت کائنات کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے, تو تم اپنے کو فقیر اور غریب کیسے کہہ سکتے ہو؟ صلوات پر محمد وآل. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات میں. ہمیں ایمان کے مدارس پر پہنچنے کے لیے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے, جن کی کوئی نظیر نہیں ہے, جن کی کوئی مثال نہیں ہے. امام حسن نے بھی شجاعت دکھائی ہے, امام حسین نے بھی شجاعت دکھائی ہے, اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے, اور مظاہرہ کرنے کے بعد ہمیں درس دیا ہے کہ تم کو بھی مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. پہلے اپنے ہدف کو معین کرو اور اس کے بعد کوشش کرو. حسن کی زندگی میں حسین خاموشی کے ساتھ سلو قبول کر رہے ہیں. اگر حسن کی جگہ حسین امام ہوتے تو وہ بھی سلو قبول کرتے بذات خود, اور اگر حسین کی جگہ پر امام حسن کو امامت ملی ہوتی تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. اور اس کی دلیل کہ وہی کرتے وہ تعویذ ہے جو حسن نے وقت رحلت جناب قاسم کے بازو پر باندھا تھا. میرے لال کربلا میں میں نہ ہوں گا, حسین کے اوپر میری طرف سے اپنی جان کو نثار کر دینا. اگر حسن میں ہمت نہ ہوتی, شجاعت نہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو اس طریقے کی نصیحت اور وصیت نہ کرتے. اپنے لال کو آمادہ کر رہے ہیں. عزیز و شب عاشور آتی ہے, امام نے ایک خطبہ دیا, خطبے میں اعلان فرماتے ہیں کہ یہ اشقیات صرف میرے خون کے پیاسے, اگر مجھے پا جائے تو تم سے تعرض نہ کریں گے, جو جانا چاہے چلا جائے, میں اس سے راضی ہوں, اس کی نجات کا ضامن ہوں, اس کی جنت کا ضامن ہوں, چلے جاؤ مجھے چھوڑ دو, یہ صرف مجھے قتل کرنا چاہتے. امام نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہوئی, کوئی نہیں اٹھا, کوئی نہیں گیا. کہا اچھا, سب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, میں چراغ بجھائے دیتا ہوں. چراغ بجھ گیا, تھوڑی دیر گزر گئی, رونے کی آواز آتی رہی. اب جو تھوڑی دیر کے بعد امام نے چراغ جلایا تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی. مولا کب تک امتحان لیجیے گا, مولا کتنا امتحان لیجیے گا, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کو میدان میں نرغے آدھا میں چھوڑ کے چلے جائیں یہ ممکن نہیں. امام نے امتحان لے لیا, کہا اچھا اگر تم خود سے نہیں جانا چاہتے ہو, اکیلے نہیں جانا چاہتے ہو, تو میرے اہل بیت کی ایک فرد کو ہاتھ پکڑ لو اور ساتھ میں چلے جاؤ. اب یہاں پہ جناب عباس کو برداشت نہیں, کہا مولا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی چاہنے والا آپ کو اس عالم میں چھوڑ کے چلا جائے, کم سے کم میرے لیے یہ ناممکن ہے. ہر ایک نے کھڑے ہو کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کیا, ہر ایک نے اعلان کیا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. میرے بہادرو خدا تمہیں سلامت رکھے, جیسے اصحاب ویسے میرے نانا کو نہیں ملے, ویسے میرے بابا کو نہیں ملے, میرے بھیا حسن کو نہیں ملے. مجھے جو صحابی ملے ہیں اس کی مثل و نظیر نہیں ہے. عزیزان گرامی, اب حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. حبیب تم شہید ہو گئے, زہیر تم شہید ہو گئے, علی اکبر تم شہید ہو گئے, عباس تم شہید ہو گئے, ہر ایک کا نام لیا اور محضر شہادت بند کر دیا. ایک بچہ ہے جو بے چین ہے, میرا نام نہیں آیا. میں بڑا بدقسمت ہوں, بچپنے میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, اور اب جو یہ شہادت کا زمانہ نصیب ہوا کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے, تو میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. طلب کے ایک مرتبہ حسین سے پوچھا, مولا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہے یا نہیں, الٹا سوال کر لیا. میرے لال یہ بتاؤ تم موت کی حقیقت سے واقف ہو یا نہیں, یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, موت کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ قاسم نے آواز دی احلا من الاصل. اس جواب سے بچپنا ٹپکتا ہے شہر سے زیادہ شیری ہے, شہر سے زیادہ میٹھی ہے ہمارے نزدیک موت. جب امتحان تمام ہو گیا تو ایک مرتبہ امام مظلوم نے فرمایا اے قاسم کل تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. اپنا نام سنا خوش ہو گئے, لیکن جب علی اصغر کا نام سنا ماتھے پر بل پڑ گئے, مولا کیا اشیاء خیمے میں چلے جائیں گے؟ حسین نے کہا نہیں, میں خود اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا اور اپنے لال کے لیے پانی طلب کروں گا. خرملا کا تیرے سے شوبھا آئے گا, علی اصغر کی گردن کو زبا کر ڈالے گا. عزیزو حسین نے قاسم کو سمجھا دیا میرے لال میں خود لے جاؤں گا. ارے قاسم کو اس بات کا مرال تھا کہ کیا خیمے میں کیا چلے آئیں گے, حسین نے نبیل کر دی میں آواز دوں گا. ارے قاسم کو پتا کیوں نہیں دیتے کہ ہاں جب گلوئے شبیر کے اوپر خنجر چل چکا ہوگا تو یہی خیمے ہوں گے جن میں آگ لگا دی جائے گی, بیویوں کے سروں سے رضائیں چھینی جائے گی. بیویاں وا محمد وا علی کے نعرے بلند کرتی ہوئی باہر نکلیں گی. اجرکم اللہ جزاکم خیر الجزا. عزیزو قاسم مطمئن ہو گئے میرا نام محضر شہادت میں ہے. صبح عاشور نمودار ہوئی, لوگ میدان جانے لگے, لاشوں پر لاشیں واپس آنے لگے. قاسم بار بار امام کے سامنے آتے ہیں, مولا مجھے اجازت دیجئے, آقا مجھے اجازت دیجئے. ارے گھر میں جاتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا ابھی تک میدان میں نہیں گئے. باہر آتے ہیں اپنے ہم سن و سال کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک بھوک سی نکلتی ہے لیکن آقا اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ خیمے میں گوشے میں آ کے بیٹھے رونا شروع کیا, ام فروہ نے دیکھا کہ قاسم آج تو قربانی آل محمد کا دن ہے, خیمے میں بیٹھنے کا دن نہیں ہے, جاؤ باہر جاؤ حسین پر اپنی جان کو نثار کرو. عزیزو ایک مرتبہ قاسم رونے لگے, آواز دی مادر گرامی میں صبح سے حسین کے ساتھ ہوں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. عزیزو ایک منزل وہ آئی, قاسم کو وہ تعویذ یاد آیا جو باپ نے وقت رحلت باندھا تھا, کھول کے پڑھا, مسکرائے, تعویذ لے کے آئے حسین کی خدمت میں. دیکھیے بابا کی تحریر ہے کہ نہیں, دیکھیے بابا نے آپ کو خطاب کر کے کیا لکھا ہے. عزیزو بھائی نے بھائی کی تحریر کو پہچانا, آنکھوں سے لگایا, سر پہ رکھا, پڑھنا شروع کیا. آواز دی قاسم ارے یہ بھیا کی تحریر نہیں, اپنی موت کا پروانہ لائے ہو. اجرکم اللہ. عزیزو قاسم کی ہمت بن گئی, مولا آپ تو اجازت دے دیجئے. حسین نے قاسم کو گلے لگایا, تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا روئے کہ قاسم بھی غش کھا کے گرے اور حسین بھی بے ہوش ہو گئے. ارے زینب کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہے, کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی کے چیٹے مار کے اسے ہوش میں لایا جاتا ہے. آج زینب کے پاس پانی کہاں, کھڑی ہو کے آنسو بہایا, حسین نے آنکھ کھولی, قاسم اٹھے. ایک مرتبہ عزیزو حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, ابھی آپ جلوس میں شرکت فرمائیں گے لیکن ایک منزل سے گزارنا چاہتا ہوں. عزیزو حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا. کیسے تیار کیا؟ حسن کا سبز کرتا پہنایا, اس کا گریبان کاٹ کر دیا. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کیا, کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لال یتیم ہے, اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے امت یتیموں کے حقوق کا خیال رکھے. عزیزو قاسم کے ناپ کی ذرا نہیں تھی, بغیر ذرا کے قاسم کو رخصت کیا, میدان میں گئے, قاسم نے جہاد کیا. دسیوں لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایک شقی نے پیچھے سے سر کے اوپر ایسا وار کیا کہ قاسم کا لال گھوڑے پہ نہ ٹھہر سکا، گرتے گرتے آواز دی، یا ماہو رکنی اے چچا خبر لیجئے، اے چچا خبر لیجئے، عزیزو حسین جھپتے اور قاسم کی لاش میں پہنچنا چاہا۔ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی تیزی سے حسین کسی کی لاش کے اوپر نہیں پہنچے جتنی تیزی سے ابن حسن قاسم کی لاش پر پہنچے ہیں۔ عزیزو بس میں زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، ذرا حوصلے سے سنیے گا۔ عزیزان گرامی، حسین قاسم کے سرحانے پہنچنا چاہتے ہیں، بڑی تیزی سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب جو قریب پہنچے تو کیا دیکھا، ایک شخص ہے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہیں، قاسم کے سر کو کاٹنا چاہتا ہے۔ ارے چچا سے دیکھا نہ گیا، جھپٹ کے جو حملہ کیا اس نے ہاتھ اٹھا دیے، اس کے ہاتھ کٹ کے جھولنے لگے۔ ایک مرتبہ اس نے فوجیوں کو آواز دی، ارے ہماری مدد کے لیے آؤ، ہماری مدد کے لیے آؤ۔ عزیزان گرامی، ارے سن سکیں گے، ایک مرتبہ فوج مدد کے لیے آگے بڑھی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا، گھوڑے کے سمو سے آواز آ رہی تھی، اے چچا، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے۔ عزیزو آگے بڑھ کر کے جلوس کا استقبال کرے۔ ارے حسین نے قاسم کی لاش اٹھائی تھی، لاش اٹھا کے سینے سے لگایا تھا، لیکن قاسم کا پیر زمین کے اوپر خدے جا جاتا تھا۔ عزیزو حسین اٹھا کے جنازہ لائے تھے، لیکن آج خدا کا شکر ہے آپ اتنے آدمی موجود ہیں، عزادار موجود ہیں، جو قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ واہ حسین، واہ حسین۔